أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. اور وصیت کی اسی کی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے. کس کی وصیت کی؟ بیہا, ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ وصیت کی اس کی, کس بات کی؟ یہ جو پیچھے گزری ہے, کیا بات گزری ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا اسلم, اسلام لے آؤ, فرما بردار ہو جاؤ, تو انہوں نے کہا تھا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے. تو اس کا مطلب کس چیز کی وصیت کی تھی انہوں نے؟ اسلام کی. ایک ہے فرما بردار ہونے کی وصیت کی انہوں نے اپنے بچوں کو, اور کس نے کی؟ یعقوب علیہ السلام نے بھی. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس ان دونوں کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے, تقریباً ان کے یہ کہا جاتا ہے کہ 8 بیٹے تھے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے, لیکن ان میں سے پھر کوئی پیغمبر نہیں ہوا, مگر یہ دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام یہ دونوں پیغمبر تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کے یہ پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہی نصیحت کی, اور کیا فرماتے تھے؟ یا بنی, اے میرے بیٹو, ان اللہ اصطفا, بے شک اللہ تعالی نے چن لیا. کیا چن لیا؟ لکم, لیے تمہارے, کس چیز کو چن لیے؟ الدین, دین کو. تمہارے لیے اللہ تعالی نے دین کو خود چوز کیا ہے. سبحان اللہ, یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود چوز کریں کسی کے لیے دین کو, اور وہ الدین کیا ہے؟ اسلام. اس لیے کہ آگے فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو, یعنی اس کے علاوہ کسی اور حالت میں تمہیں موت نہیں آنی چاہیے. مسلمان ہی کی حالت میں تمہارا آخری وقت بھی ہو اور تم دنیا سے جاؤ. کیسی نصیحت ہے نا, ایک باپ کی اپنے بیٹوں کو. اب آپ دیکھیں, اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا, اللہ تعالیٰ نے چوز کیا. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا وہ صرف اسلام ہی ہے. That's it. اب وہ پتہ ہے جو پہلے پیغمبر بھی گزرے ہیں وہ سب اپنے اپنے وقت میں اسلام ہی کی دعوت دیتے رہے ہیں لوگوں کو. یہ الگ بات ہے کہ یعنی ان لوگوں نے بعد میں نام ڈفرینٹ رکھ لیے, فرقے بنا لیے اپنے الگ الگ, ان کے نام یہ دیے, لیکن جو تبلیغ تھی نا ان کی وہ ایک ہی دین کی تھی, اور وہ دین اسلام ہے. یعنی میسج سیم ہی تھا. اب ایسے ہی ہے, سمجھ لیں کہ پیغمبر تو ڈفرنٹ ڈفرنٹ آئے. جیسے آپ کے پاس, دنیا کی ایک مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں, کہ جیسے آپ کے پاس ڈاکیا آتا ہے, میل مین آتا ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ پہلے پرانے زمانے میں کیا ہوتے تھے کہ ایک جگہ سے چلتا تھا کوئی میل لے کے, اور کیونکہ بہت دور جانا ہوتا تھا تو وہ آگے میل, ایک مثلا مثال کے طور پہ وہ 50 میل گیا, 50 مائلز گیا, وہاں پہ جا کے ایک اور بندے کو اس نے ہاتھ میں وہ میل دی, وہ پھر بندہ وہ آگے بھاگا اپنے گھوڑے پہ, اس نے 50 مائلز اور کور کیے, پھر اس نے آگے کسی اور کو دی, پھر وہ آگے بھاگا. جیسے آپ لوگ ایک گیم بھی کھیلتے نا, بچے بھاگتے ہیں پھر وہ اپنے ہاتھ میں کچھ لیا ہوتا ہے کسی کو دیتے ہیں, پھر آگے وہ بھاگتا ہے, پھر وہ آگے کسی اور کو دیتا ہے. تو پیغمبر اس طرح سے آئے ہر زمانے میں, میسج ایک ہی تھا, وہ میل ایک ہی ہے, وہ میسج اللہ کی طرف سے تھا, وہ آگے 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 وہی میسج چلتا گیا. ہاں یہ الگ بات ہے, شریعتیں, شریعت کے بعض احکامات ڈفرینٹ آئے ڈفرینٹ زمانوں میں ان کی ضرورت کے مطابق. جیسے ایک ایگزامپل سے دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے وقت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا, ایک ہی ماں باپ تھے ان کی اولاد, وہ پیدا ہوئی کوئی انسان تو تھا ہی نہیں, لیکن اس کے بعد تو نہیں جائز رہا. تو اس طرح سے ہر ایک زمانے وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات ان کو دیے, لیکن جو مین بیسک میسج تھا نا وہ سیم ہے سب کا. اسی لیے یہاں پہ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ہمارے بچوں ہمارے بیٹوں دیکھو اللہ نے تمہارے لیے چوز کیا الدین کو اسلام کو. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ, جو بھی اسلام کے سوا کوئی دین لے کے آیا نا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس سے یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کسی بھی مذہب سے ہو جاؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بس اچھے ہونا چاہیے آپ کو, بس لوگوں کے ساتھ اچھے ہونا چاہیے, بہت نائس ہونا چاہیے, آنیسٹ ہونا چاہیے, وہ کافی ہے, باقی آپ چاہے شرک کریں چاہے جو مرضی کریں کفر کریں اس سے نہیں کوئی فرق پڑتا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کرنا ہی نہیں ہے. اور ان انبیاء نے بھی سوچے اس وقت بھی میسج یہی تھا کہ دیکھو اسی دین کے اوپر رہنا اور اسی پہ تمہاری موت ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دین کے بارے میں کس قدر کنسرن تھے. جیسے کوئی آپ دیکھیں کہ مالدار بندہ ہے وہ کس چیز کی وصیت کرتا ہے مال کے بارے میں, کسی بندے کے پاس اور کوئی خزانہ ہے تو وہ مرتے وقت خزانے کے بارے میں وصیت کرے گا. اور یہ بھی یہاں پہ پتا چل رہا ہے, وہ وصا سے پتا چل رہا ہے کہ مرتے وقت ہو سکتا ہے انہوں نے یہ وصیت کی ہو. لیکن ایک بات اور بہت گہری ہے اس میں, وصا جو ہے نا جنہوں نے گرامر پڑھی ہے تو میں نے آپ کو خاص طور پہ ابھی بتایا نا, توصیتن باب تفعیل سے آئی ہے, اور باب تفعیل میں کیا ہوتا ہے مبالغہ ہوتا ہے, بہت زیادہ کا معنی اور مسلسل کا معنی. یعنی ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو مسلسل یہ تاکید کرتے رہے, مسلسل یہی بات کہتے رہے, سمجھ آئی, کہ بیٹو اللہ نے تمہارے لیے اس کو چن لیا. اس کا مطلب ہے کہ اب تم اپنے لیے خود کوئی دین چوز نہیں کر سکتے, اب تمہارا تمہیں اسی دین کے اوپر رہنا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ خود کوئی چیز چن لیتا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں اس کا سب سے کم درجے کا حق یہ ہے کہ پھر ہاں اس دین کے چوز کیے جانے پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تو نے ہمارے لیے یہ چوز کیا. اور اس کا شوق رکھا جائے, اس دین کی ہرس رکھی جائے. ایسے نہیں ہے کہ بھائی پھر چھوڑ چھاڑ کے اس کے بعد اس دین کو کچھ اور اپنا کے بیٹھ جائیں, نہیں, پھر تو یہ ناشکری ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے یہ دین اسلام. جیسے حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو مرنے سے پہلے وصیت کی تھی نا, یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دین کے ساتھ اٹیچڈ رہنا, اسی کو پکڑے رہنا. تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اتنے زمانوں پہلے بھی جو نبی آئے تھے نا ان کا بھی دین اسلام ہی تھا, وہ بھی توحید پہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کا دین ایک تھا, شریعتیں فرق فرق تھیں. سمجھ آ گئی بات؟ اور یہ بہت سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے, اس کے اندر بہت ہی بڑا لیسن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اپنے بچوں کو دنیا سے جاتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کہ بچوں اسلام کی حالت میں ہی تمہیں موت آنی چاہیے. جہاں ہم تو کبھی یہ بات ہی نہیں منہ سے, اول تو اس کو اتنا ہی برا سمجھتے ہیں کہ موت کی کبھی بات اپنی اولاد میں سے کسی کے لیے کی جائے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے کہ وہ آپ اور کسی اس میں سینس میں نہیں, لیکن اس بات پہ دیکھیں پیغمبروں کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے نصیحت کر رہے ہیں کہ دنیا سے جب اٹھنے لگو تو تب تم مسلمان ہونا چاہیے تمہیں. یعنی دین کے راستے میں کتنی مصیبتیں آئیں, جو مرضی تمہیں برداشت کرنا پڑے اس دین کو نہ چھوڑنا, تبھی تو مسلمان پہ موت آئے گی نا. تو اس میں کوئی اس کا مطلب مذائقہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں اگر آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے نصیحت کریں کہ دیکھو تم قیامت کے دن مجھے ملنا تو مسلمان حالت میں تمہیں ہونا چاہیے. خاص طور پہ ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں اور ہر طرف شرک اور کفر اس کے اندھیرے ہیں, وہاں پہ تو بار بار بچوں کو یہ تاکید کرنی چاہیے, اپنی نسلوں تک کے لیے دعائیں کرنی چاہیے ये अल्लाह ईमान पे उनको पैदा करना और ईमान पे उनका खात्मा हो। तो देखें, अब जाहिर सी बात है कि वो इस्लाम के ऊपर रहेंगे तो फिर ही मौत भी इस्लाम पे आएगी ना। तो इसका मतलब है कि पूरी जिंदगी इस्लाम पे ही गुजारना। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बात है, और वो बात ये है कि मुस्लिम का मतलब फरमा बरदारी भी तो है ना। तो मुसलमान तो वो थे ही, जाहिर है इस्लाम पे ही थे। फिर ये कौन सा मुसलमान होना है जिसको वो कह रहे हैं कि इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो, यानी तुम फरमा बरदार हो। तो ये दूसरा माना आप ये भी इस तरह से लिखें कि तुम्हें मौत फरमा बरदारी की हालत में ही आनी चाहिए। किसको मौत फरमा बरदारी की हालत में आ सकती है बताएं? जो सारी जिंदगी अल्लाह का फरमा बरदार रहा तो उसको ही मौत आएगी ना इस हालत में। अब आप ये देखें, मौत का तो कोई वक्त नहीं पता। अब जो कोई हमारे जैसे आधे तीतर आधे बटेर हैं, कभी फरमा बरदारी कभी नाफरमानी, कभी कुछ मिले जुले मिक्स हमारे आमाल हैं। तो जब मौत आए तो कोई पता नहीं है कि किस हालत में आए। क्या उस वक्त हम अल्लाह की फरमा बरदारी में होंगे या अल्लाह माफ करे उसकी नाफरमानी में? देखिए ना, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की फरमा बरदारी की हालत में मौत आए तो क्या करना पड़ेगा? एक एक लम्हा जिंदगी का अल्लाह की फरमा बरदारी में गुजारना पड़ेगा, ताकि जब मौत का वक्त आए, फिर ही तो प्रोबेबिलिटी है ना, फिर तो 100% जब मौत आएगी तो जाहिर है फरमा बरदारी में ही आएगी। लेकिन अगर इंसान ऐसी जिंदगी नहीं गुजारता, और मिसाल के तौर पे कोई इंसान किसी नाच गाने की महफिल में है, ठीक है, कि सोचता है मैं थोड़े चंद घंटे के लिए वहां पे चली जाती हूँ, खा पी के आ जाऊंगी, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर की तो बात है, एक शाम की तो बात है, या एक सिनेमा में जाके बैठी भी है। अब मुझे बताएं कि अगर मौत आ जाती, मौत का तो किसी को भी नहीं पता कि किस वक्त आ जाए। किसी को यकीन है कि कब आनी है? मुझे यकीनी तौर पर यह बात पता है कि कब आनी है मौत, किस टाइम आनी है, किस दिन आनी है। अगर उस वक्त मौत आ गई तो कैसी मौत होगी? फरमा बरदारी में या नाफरमानी में? क्या देखते हुए मौत आएगी? किस मजलिस में बैठे हुए मौत आएगी? सोचें जरा। इसी तरह अगर इंसान ये सोचता है कि मैं ये गुनाह कर लूं, जैसे इंसान के जहन में शैतान इसी तरह के ख्यालात लाता है, कोई बात नहीं, बस एक दफा कर लो, आखिरी दफा कर लो, इसके बाद नहीं करूंगी, बस ये लास्ट टाइम कर लेती हूँ, उसके बाद माफी मांग लूंगी, तौबा कर लूंगी, अल्लाह माफ करने वाला है। तो आपको क्या गारंटी है कि आप उस गुनाह से फारिग भी हो जाएंगे और तौबा का आपको मौका भी मिल जाएगा, टाइम भी मिल जाएगा? क्योंकि आपको तो नहीं पता कब मौत आ जाए। और अगर हमने ये अहद कर लिया कि हमने नहीं मरना मगर फरमा बरदारी की हालत में, फिर तो ये सिर्फ एक तरह से ही पॉसिबल हो सकता है कि दिन हो या रात, जवानी हो या बुढ़ापा, खुशी हो या गम, हर वक्त में हमें अल्लाह का फरमा बरदारी रहना। हमें फिर ये वेट नहीं करना जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो फरमा बरदार बन जाऊंगी, ये हालात बस जरा चेंज हो जाए तो फिर मैं अल्लाह की फरमा बरदार बन जाऊंगी। बस आजकल ये असल में मसले मसाइल ऐसे हैं ना, तो इस वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, बस जरा ये मेरे जिंदगी का ये फेज गुजर जाए ना तो फिर मैं फरमा बरदारी इख्तियार कर लूंगी। तो आपको क्या पता कब मौत आनी है? क्या गारंटीड इस हालत में मौत आएगी कि फला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून? क्या गारंटी है फिर? आप तो कल 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 पे टाल रहे हैं, या ये सोच रहे हैं बस ये हालात सही हो तो फिर, अभी तो खुशी का मौका है ना, तो फिर मुझे ये कर लेने दो, जब ये खुशी ओवर हो जाएगी तो फिर मैं कुछ कर लूंगी, सही हो जाऊंगी। तो वो ईमेल हमें एक आई थी ना कि कोई लड़की थी, उसने उसकी शादी थी और उसने बहुत मेकअप वगैरह बड़ा महंगा करवाया, तो रुखसती से पहले नमाज का टाइम हो गया, उसको वुजू करना था, तो उसकी अम्मी ने कहा कि अब तुम वजू कैसे करोगी, तो रहने दो क्योंकि तुम्हारा इतना महंगा मेकअप हुआ हुआ। तो उसने कहा कि नहीं, उसने वजू वगैरह किया, नमाज अदा की, और उसके बाद कुछ देर बाद उसकी मौत वाकई हो गई। तो अब आप मुझे बताएं, अगर वो उस वक्त ये सोचती कोई बात नहीं, आज का मेकअप ना खराब हो, नमाज का क्या, कजा पढ़ लूंगी, नमाज का क्या, नमाज जाती है तो जाए, नमाज से क्या फर्क पड़ता है, तौबा कर लूंगी, मुझे बताएं क्या वक्त मिलता उसको। इसी तरह बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, इंसान ये सोच रहा होता है कि मैं तौबा कर लूंगी, मैं अपने आप को सही कर लूंगी, बस आज ये कर लूं, लेकिन मौका नहीं आता, जिंदगी उसको टाइम नहीं देती और तौबा अधूरी रह जाती है, तौबा हो ही नहीं पाती। आप बताओ कितने घाटे में गया। तो जिसने ये अहद करना है ना कि मुझे मौत आनी चाहिए अल्लाह की फरमा बरदारी में, सिर्फ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि मुझे उसकी नाफरमानी में मौत आए, आई कांट अफोर्ड दिस, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम अल्लाह के आगे खड़े हों तो उस वक्त हम उसके नाफरमान की हालत में खड़े हों, या मुस्लिम की हालत में खड़े होना चाहते हैं? अगर वाकई मुस्लिम की हालत में खड़े होना चाहते हैं तो सारी जिंदगी मुस्लिम बन के रहना पड़ेगा, फरमा बरदार बन के रहना पड़ेगा, वरना खुदा ना खास्ता नाफरमानी में मौत आ सकती है। तो उन्होंने अपने बच्चों को सुभान अल्लाह कितनी प्यारी नसीहत की कि देखो तुम्हें फरमा बरदारी में ही मौत आनी चाहिए। तो सारी जिंदगी की फरमा बरदारी का एक तरह से उनसे अहद करा रहे हैं कि फरमा बरदार ही रहना, क्योंकि वो रहेंगे तो फिर मौत आएगी। और इससे पता चलता है तमाम नबियों ने इस्लाम की तरफ ही बुलाया और उनकी यही आरजू रही है कि ये इसी पर उनकी औलादों की भी मौत आए। इसका मतलब है हर मोमिन की ये ख्वाहिश होनी चाहिए, हर एक बंदे की। और इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है कि एक मजहब है जो आपने अपने फॉर्म भरने लगे तो रिलीजन लिखा हो तो रिलीजन के खाने में आप इस्लाम लिख देंगे तो बस मुस्लिम हो गए। इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये दीन है। तो क्या वाकई हम मुस्लिम हैं, ये वे ऑफ लाइफ हमने अपनाया हुआ? आप देखिए सिर्फ इन्होंने ही नहीं, हर पैगंबर की ये ख्वाहिश थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में देखिए आता है सूरह यूसुफ में आयत 101 में, फातिर अस्समावाति वल अर्द انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين। اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ولی ہے دنیا اور آخرت میں، مجھے موت دینا اسلام کی حالت میں اور مجھے صالحین کے ساتھ ملانا۔ دیکھیں ان کی بھی یہ خواہش تھی۔ ہم کبھی اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں اس طرح کہ اللہ مجھے موت آئے تو مسلم کی حالت میں آئے، اللہ مجھے اٹھانا تو اپنی فرما برداری کی حالت میں اٹھانا۔ اور اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں، ہر گز نہ مرنا، دیکھیں اس میں کتنی تاکید ہے، ہر گز نہ تمہیں موت آئے مگر مسلم ہو تم۔ پھر دیکھیں ام کن تم شہدا، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ کس کو کہا جا رہا؟ اصل میں ایک دفعہ یہودی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے تو ہمیں کہا ہے کہ ہم بس یہودی رہیں، اسی کی نصیحت کی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس وقت حاضر تھے، یا تم اس وقت موجود تھے؟ تم تو نہیں تھے نا۔ کس وقت؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب آ رہی تھی یعقوب علیہ السلام کو موت۔ آ رہی تھی کا مطلب کیا؟ یعنی یہ موت کے آثار شروع ہو گئے تھے، جو اس کو کہتے ہیں نا کہ موت کا وقت قریب تھا، نزا کا عالم کہہ سکتے ہیں، یا اس وقت موت آنے والی تھی۔ تو سبحان اللہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کیا فرما رہے ہیں، اذ قال لبنیہ، جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، یعنی میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک تو بات یہاں پہ یہ پتہ چل گئی کہ یعقوب الموت سے پتہ چل گئی کہ انبیاء کو بھی موت آتی ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نبیوں کو موت نہیں آتی، وہ زندہ ہی ہیں. یہاں سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ موت ان کے اوپر بھی آتی ہے. اب وہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں، بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں وہ؟ ان کو پتا ہی ہے کہ میرے بیٹے مسلمان ہیں. اس لیے تاکہ اس چیز کو اور تاکید سے ان کو کہیں، اور فکر ان کی اتنی زیادہ ہے اپنی اولاد کے لیے. اور کس چیز کی فکر ہے؟ ان کے ایمان کی. آج دیکھیں لوگ مرنے لگتے ہیں نا، تو مرتے وقت بھی ان کی فکر کیا ہوتی ہے؟ وہ میں نے خزانہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے، وہ اتنا اس کو دے دینا، میرا کپڑا فلانا اس کو دے دینا، فلانے گھر میں تم لوگ اس کو اتنا اتنا شیئر کر لینا، میری فلان چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، میری وہاں پڑی ہوئی ہیں، وہ فلان فلان کو ملیں گی. یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، کہاں فکر ہوتی ہے کہ میرے بچوں کس کی عبادت کرو گے؟ اور انبیاء کا طریقہ دیکھیں، سبحان اللہ، کہ ان کی فکریں کیسی ہیں. کیونکہ وہ جانتے ہیں نا کہ سب سے بڑا خسارہ کیا ہے، کہ اگر آخرت کا خسارہ کسی کو ملے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی بھلائی کی فکر یہ انبیاء نے بھی کی ہے. اولاد کی محبت، ان کی بھلائی کی فکر. دیکھیں ویسے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن دوسری طرف اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی بھی آسائش کی انہوں نے، بھلائی کے لیے دعا مانگی ہے. لیکن دنیا سے رخصت ہوتے وقت کس چیز کے لیے بات کر رہے ہیں؟ جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وہ دین ہے، ایمان ہے. یاد رکھیں، عام انسانوں کی نظر میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں، بینک بیلنس ہیں، جائیدادیں ہیں، جن کے لیے زندگیوں میں بھی لڑتے رہتے ہیں، اور وہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اس کے بعد بھی نسلوں تک میں جھگڑے اور مقدمے اور یہ چلتے رہتے ہیں. لیکن ان کے نزدیک اصل دولت ایمان اور عمل صالح. اور جیسے ہر ایک انسان کو اپنی موت کے وقت یہ دل چاہتا ہے کہ جو میرے پاس سب سے بڑی سے بڑی دولت ہے نا، وہ میں آج اپنی اولاد کو دے جاؤں کیونکہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. کوئی اپنی فیکٹریاں دے رہا ہے، کوئی اپنی اور چیزیں دے رہا ہے، کوئی بینک بیلنس دے رہا ہے، تو یہ کیا دے رہے ہیں؟ ہمیشہ کی دولت، ایمان کی دولت. اسی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے انہوں نے کوشش کی ہوگی. تو دیکھیں آخری وقت میں اس کی وصیت کر رہے ہیں نا. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کوئی انسان اس سے غافل رہے اور اس کے بعد مرتے وقت کہہ دے آئے تم کس کے اوپر، تم مسلمان مرنا، تم اس دین کو پکڑے رکھنا، اللہ نے تمہارے لیے چوز کیا. ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ ان کی پوری زندگی کو اس میں ڈپکٹ کر رہی ہے کہ ان کی پوری زندگی اسی چیز کی ان کو ہدایت کرنے میں گزری، اور آخر وقت تک وہ یہی کہہ رہے تھے. اور یہی اولاد کی سچی محبت ہے. ان سے سچی محبت یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بنگلے اور جائیدادیں اور بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں اور یہ سوچیں کہ میں نے اتنا بنا لیا اپنی اولاد کے لیے، اتنی سیونگز ہے میرے پاس اپنی اولاد کے لیے، آپ وہ گھر بیٹھ کے کھائیں. ہر ایک انسان اپنی کامیابی اسی میں سمجھتا ہے نا، یہ میں نے اتنا چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے بچوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ اپنی اولاد کی، آخرت کی انسان فکر کرے اور ان کو آخرت کی آگ سے بچا لے. دیکھیں دنیا میں آپ اپنے بچوں کو نہیں چاہتے کہ دھوپ میں، گرمی میں جلیں، تو آپ ان کو اے سی لگا کے دیتے ہیں، اے سی والی گاڑی لے کے دیتے ہیں. بچہ گرمی میں آئے تو ماں تڑپ جاتی ہے، ہائے میرا بچہ اتنی سخت گرمی میں کام کر کے آیا. اور اس آگ سے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہے. आज हमारी फिक्रें देखें औलाद के लिए क्या होती हैं और दुआएं क्या होती हैं। किसी की बेटी की शादी ना हो उसको सारी रात नींद नहीं आती, लेकिन बेटी दीन पे नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी में चल रही है, उससे कभी नींद नहीं उड़ती। बेटे को नौकरी नहीं मिल रही तो हर वक्त मां बाप बेचैन है, लेकिन बेटा बेनमाजी है तो उस पर बेचैनी नहीं होती। हालांकि वालदेन के ऊपर औलाद का सबसे बड़ा हक ये है कि इनकी इस्लाह की फिक्र की जाए, इनकी तरबियत की फिक्र की जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आदमी राई है और उससे उसकी रईयत के बारे में सवाल किया जाएगा। जो उसके अंडर लोग हैं ना, जिनका वो जिम्मेदार है, उनके बारे में इंसान से सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, या अय्युल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को भी बचाओ आग से और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। लेकिन आज ये हाल है कि हम खुद भी बेदीन है, बेइल्म है, और औलाद की भी फिक्र नहीं है। औलाद का भी यही चाहते हैं कि दुनिया की तरक्कियां इनको मिल जाएं, दुनिया की आसाइशें मिल जाएं, दुनिया में बड़े से बड़े करियर्स इनको मिल जाएं। बाप ने एक फैक्ट्री लगाई है तो बेटा उसको बढ़ा के चार कर ले, इसको कामयाबी समझी जाती है। और ये देखो इनके नजदीक कामयाबियां क्या है कि दुनिया से जाने से पहले पूछ रहे हैं, मेरे बच्चों तुम किसकी इबादत करोगे। इसमें आप उनकी फिक्र देख रहे हैं, तड़प देख रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम की पैगंबर हैं, वो क्या तरबियत इन्होंने अपनी औलाद की कैसी प्यारी की होगी, फिर भी ये पूछ रहे हैं। यही तो ईमान है। जस्ट उनसे एक दफा दोबारा ये कहलवाना चाह रहे हैं ताकि सुकून से दुनिया से जा सके। कालू, उन्होंने कहा, नाबुदु, हम इबादत करेंगे इलाह का। उनका भी तो देखें जवाब, फिर आखिर कैसे बाप की औलाद है। तो उन्होंने भी कहा, आपके इलाह की, वह इलाह आबाई का, और आपके अबाओ इजदाद के इलाह की। कौन से अबाओ इजदाद? इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम। यानी उन्होंने ये भी इस चीज में इकरार किया कि हमारे आबाओ इजदाद भी एक अल्लाह की इबादत करते थे, इलाह वाहिद। अब ये बातें बनी इसराइल को बताई जा रही हैं कि देखो तुम्हारे तो आबाओ इजदाद भी एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, और देखो इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वो भी मानते थे, तुम उनका नाम सुनना गवारा नहीं करते। और पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम का उन्होंने जिक्र किया क्योंकि वो बड़े बेटे थे, उसके बाद इसहाक अलैहिस्सलाम। आप देखें ना, अब तो इमामत जो है वो शिफ्ट होने लगी है। ये जहन में रखिएगा, बनी इसराइल से किसकी तरफ जा रही है? उम्मते मुस्लिमा की तरफ। बनी इसराइल किस नस्ल में से आ रहे हैं? इसहाक अलैहिस्सलाम की। और उम्मते मुस्लिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नस्ल से हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम की। और यही तो उनको प्रॉब्लम था कि आखिरी नबी तो हम में से आना चाहिए था, ये किधर से आ गए? तो पीछे से तो एक ही बाप की औलाद है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। और तुम्हारे जो पिछले लोग थे, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का ही तो नाम इसराइल है, उन्हीं की औलाद में से ये बनी इसराइल है ना। तो कहा क्या जा रहा है कि देखो याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो तो खुद इनको मानते थे, और वो क्या कहते थे? वह नहनु लहू मुस्लिमून, हम इसके फरमा बरदार हैं, हम मुस्लिम हैं। वो भी खुद को मुस्लिम कहते थे। यही दुआ उनके आबा ने की थी ना, क्या हमने पिछली दफा पढ़ा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ की थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी, और उन्होंने अपनी औलाद के लिए भी ये दुआ की थी, हम मुस्लिम हैं, हम फरमा बरदार हैं। देखिए वो सारी जिंदगी इनको यही नसीहत करते रहे, और ये मरते वक्त वो अपनी औलाद से ये सुन रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं, हम उसके सामने सरेंडर करते हैं। तिलका उम्मतुन कद खलत, ये थी एक उम्मत जो गुजर चुकी। ये कौन सी उम्मत गुजर चुकी? यानी ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बच्चे, ये उनकी कहानी है, ये गुजर चुके हैं, ये दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जा चुके हैं, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائی کی اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائی کی. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ یہود جو تھے یہ اس چیز پہ اتنا فخر کرتے تھے، ہم تو نبیوں کی اولاد، ہم تو اس طرح، ہم تو اتنے چوزن ونز ہیں، دیکھو ہمارے اندر کون کون سے پیغمبر آئے. وہ ٹھیک بات ہے، لیکن وہ ایک امت تھی، وہ ایک جماعت تھی. امت کون مطلب یہ یہاں پہ، یعنی ایک گروہ تھا، ایک گروپ تھا، ایک جماعت تھی جو گزر چکے ہیں. ان کا تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا ان کا عمل، تمہارے لیے جو تم نے کمائی کی. کس چیز کی کمائی؟ یعنی عمل، جو تم نے عمل کیا ہے وہی تمہیں فائدہ دے گا. جو انہوں نے عمل کیا تھا وہ ان کے ساتھ چلا گیا. اب تمہارے فخر کرنے سے یا تمہارے اس چیز کے اوپر اتنے بڑائی کا اظہار کرنے سے کہ ہم اتنی اعلیٰ نسل سے ہیں، اس سے تمہیں نہیں فائدہ پہنچے گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ دین کے معاملے میں آپ کو خود عمل کرنا ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فلاں کی اولاد میں سے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبروں کی، اور وہ اتنے بڑے پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے، واقعی ان کے ہاں اتنے پیغمبر آئے، اتنے نبی آئے. ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوتے تھے ان میں. اور یعنی سوچیں کسی کے رشتہ دار کوئی نبی ہو، کتنی بڑی بات ہے نا. مثال کے طور پہ کسی کے چچا نبی ہیں، کسی کے خالو نبی ہیں، کسی کے کا بھائی نبی ہے. لیکن ان کا ان کے ساتھ، تمہارا تمہارے ساتھ ہے. ہمارے تو کوئی نبی بھی نہیں ہے، کوئی ہمارے رشتہ دار پیغمبر نہیں ہے. اب پیغمبر تو آنا ہی نہیں، نبی تو آنا ہی نہیں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے تو جی فلاں گدی نشین ہے، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اور ہمارے تو آپ کو نہیں پتا ہم کن کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو فلاں کی لڑی میں سے ہیں، ہم تو اس کی نسل سے ہیں، ہماری نسبتیں تو فلاں کے ساتھ ہیں. تو چلو اور کوئی پیر اور کوئی بڑے بزرگ اور ان سے نہیں کر سکے تو سارے یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہماری نسبت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لہٰذا اب کیا ہے، اب تو ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، بس ان کا میلاد منا لیا کریں تو بس ہماری ساری گناہ ہمارے معاف ہو گئے، ہم نے محبت کا بھی حق ادا کر دیا، جلوس نکال لیں، جھنڈیاں پکڑ لیں، اور بس ناتے پڑھتے ہوئے ہم جلوس نکالتے ہوئے گزر جائیں، سال میں ایک دفعہ یہ کر لیتے ہیں تو کافی ہے. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں یہ بتائیں؟ قرآن ہے نا فیصلہ کرنے والا، تو یہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ہم نے ادا کر لیا، اب وہ خود ہی ہمیں وہاں پہ ہماری شفاعت کرا دیں گے تو ہم پار ہو جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. انبیاء کی جماعت وہ گزر چکی، جو انہوں نے کمائی کی انہوں نے کی، جو آپ کی کمائی ہے وہ آپ کو کام آنی ہے. آج ہم اگر پیغمبروں کی سٹوریز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتائی ہیں، یا صحابہ کرام کی زندگیاں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ مجھے انفارمیشن چاہیے کہ وہ کون ہے، انفارمیشن کے لیے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو کس طرح سے ان کی زندگیاں پڑھنی ہیں کہ میرا عمل بدلے، میں اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالوں. کیونکہ صرف پڑھنے سے ان کے بارے میں یا ان کے قصے بیان کرنے سے ان کی زندگی کے، اب ہم مثال کے طور پہ اب ہم کہیں کہ سب کو یہ بات پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے، اب ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ اگر ہم ایک پیسہ بھی، ایک ڈالر خرچ کرنا بھی ہمارے لیے ایک مشکل ہے اور ہماری مٹھی نہیں کھلتی، ہمیں اس سے کیا فائدہ ملے گا کہ وہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے؟ لیکن ہم یہی بتا بتا کے بہت فخر کرتے رہیں، دیکھا وہ تو ایسے تھے، وہ تو یہ تھے. ہمیں اس وقت فائدہ ہوگا جب ہم خود عمل کریں گے. تو تمہارے آبا نے اپنا کیا، تم اپنا کرو. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں کسی کا بوجھ اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی گٹھڑی خود اٹھانی پڑے گی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ انہوں نے کیا کیا، وہ کیا کرتے تھے. تم سے کیا پوچھا جائے گا کہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا، لیکن ان کا سوال تم سے نہیں ہوگا. اچھا بعض دفعہ لوگ کیا کہتے ہیں, فلاں جو تھے صحابی انہوں نے ایسے کیوں کیا, اور اللہ معاف کرے کہ اتنی بڑی جرت بھی کر دیتے ہیں, اتنی بڑی جرت بھی کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تک کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایسے کیوں تھا, انہوں نے یہ کام کیوں کیا, انہوں نے اس وقت شادی کیوں کی, انہوں نے پتہ نہیں اس طرح کی جرتیں بھی کر دیتے ہیں اتنی بڑی. اور صحابہ کرام کو تو سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کہہ لیں, یا بڑے بڑے جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کو, ان کے اوپر گستاخیاں کرتے ہیں. تو بات یہ ہے آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہونا جو آپ کو اتنی فکر پڑی ہو کہ وہ انہوں نے ایسے کیوں کیا, انہوں نے جنگ کیوں کی, انہوں نے یہ کیوں کہا. ہر ایک اپنے عمل کا خود جواب دے ہوگا, آپ اپنے عمل کی فکر کریں, آپ اپنے عمل کی سب سے پہلے فکر کریں, کیونکہ اس کا آپ سے سوال ہونا, ان کا نہیں سوال ہونا جو آپ کو ان کی اتنی فکر اور اعتراضات کرتے ہیں. اسی طرح دوسری ایک اور بات اس سے نکلتی ہے, آج بعض لوگ اتنے خیر خواہ بنتے ہیں کہ وہ دوسروں کو یہ کہہ کے گناہوں کی طرف بلاتے ہیں, تم یہ کام کر لو میرے کہنے پہ, کل میں تمہارا جواب خود ہی دے دوں گی, میں خود ہی اللہ تعالیٰ کو کہہ دوں گی کہ میں نے کہا تھا اس کو, میں بھگت لوں گی تمہارا. نہیں نہیں نہیں, نہ تم سوال کیے جاؤ گے جو وہ عمل کرتے تھے, نہ وہ سوال کیے جائیں گے جو تم عمل کرتے ہو. سمجھ آئی نا, کسی سے بھی یعنی دوسرے کے بارے میں نہیں سوال ہوگا, آپ کو اپنے عمل کی سزا خود بھگتنی پڑے گی کہ کیوں کیا. تو اس لیے ہمیں پیغمبروں کی زندگی سے بھی یہی سیکھنا ہے, انہوں نے زندگیاں کیسی گزاری, ادروائز اور ان سے زندگیوں سے سیکھ کے ان چیزوں کو اپنے عمل میں لے کے آنا ہے, ادروائز ان کے کام ہمارے ہمیں کوئی ثواب نہیں پہنچا سکتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکیاں کیں, صحابہ کرام نے جو عمل کیے, ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک کہ ہم ان کے راستے پر نہ چلیں. تو اب آپ بیٹھ کے چاہے جتنی مرضی سٹوری سناتے رہیں, فخر کرتے رہیں, نہیں سٹوری سنائیں, آپ ضرور سنائیں ان کی زندگی کے بارے میں, اس لیے جاننے کے لیے کہ میں نے آپ کو بتایا نا, نصیحت کے لیے وہ تو ضرور کریں, لیکن جسٹ بیٹھ کے فخر کرنے کے لیے, ناز کرنے کے لیے کہ دیکھا ہم کتنے شاندار تھے, ہمارا پاسٹ کتنا عظیم تھا, ہم کیا چیزیں تھے, اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا آپ کو. وقالو, اور انہوں نے کہا, کنہوں نے کہا, یہود و نصارا, کونو یہودن او نصارا تہتدو, تم یہودی بنو یا عیسائی بنو تبھی تم ہدایت پا جاؤ گے. ہدایت یافتہ اگر تم نے ہونا ہے نا, تم نے ہدایت یافتہ بننا ہے, تو ہدایت کس میں ہے, اگر تم یہودی بنو یا نصارا بنو, ادروائز تم گمراہ ہو. دیکھیں اب آپ, بجائے اس کے کہ یہ لوگ اسلام خود لے کر آتے, الٹا کیا کہہ رہے ہیں, لوگوں کو بھی اسلام سے روک رہے ہیں. جیسے ہم نے آیت 111 میں پہلے پڑھا ہے نا, کہ یہ کیا کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہے یا عیسائی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. اب ان کی ایک اور بات کوٹ کی گئی کہ اب کہتے ہیں کہ ہدایت جو ہے نا بس اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ. حالانکہ ہدایت تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا نام کیا ہے, ہدایت کس سے ہے, کسی خاص نام سے جڑ جانے سے نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, قل بل ملت ابراہیم حنیفہ, کہہ دیجئے نہیں بلکہ ابراہیم کا طریقہ ہے نا جو اس کے اوپر آئے گا وہ ہے ہدایت پہ. اور ابراہیم کیسے تھے, حنیف یکسو تھے. دیکھ لیں یہ ہے طریقہ, کوئی یہ نہیں ہے کہ بس یہودی بن جاؤ, نصرانی بن جاؤ, یہ بن جاؤ. اس کے بعد دیکھیں اب لیبلز کے اوپر زیادہ جاتے ہیں نا ہم, یہ بن جاؤ گے تو بس تم ٹھیک ہو. جیسے اب ہمارے ہاں ہیں, مسلمان بننے پہ, اللہ کے فرما بردار بننے پہ تو کوئی توجہ نہیں ہے, توجہ ساری کس پہ ہے, فرقوں پہ. تم یہ فرقے کے ہو جاؤ گے نا تو بس پھر تم ٹھیک ہو. دوسرے والے کہتے ہیں نہیں, تم اس فرقے میں اگر آ جاؤ گے تو تب تم ٹھیک ہو. کوئی لوگوں کو مسلمان, صحیح مسلمان بنانے پہ بالکل توجہ نہیں دے رہا. हाँ, फिरकों की दौड़ लगी हुई है, फिरकों का मुकाबला लगा हुआ है। जैसे एक छीना झपटी होती, अपने फिरके का बना लो इसको, इसी में कामयाबी समझते हैं। तो यानी मुसलमान होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिरके बन गए आज। वो भी यही कहते थे, हम यहूदी हैं तो बस ठीक है, अब चाहे तुम कुछ करो ना करो, बस तुम हिदायत याफ्ता हो। हालांकि अल्लाह ताला ने एक क्राइटेरिया दे दिया वह, और वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो यकसू थे। यकसू क्या होता है? हनीफ क्या होता है? कैसे बनेंगे हनीफ? और हमने हनीफ बनना है तो हनीफ कौन होता है ये तो जानना जरूरी है ना। फोकस तो है, कैसे बन सकते हैं हनीफ? देखें, अल्लाह ताला ने हमें प्रैक्टिकली सिखाया है कि हम हनीफ कैसे बन सकते हैं। हमारी इबादत में ऐसी कई चीजें हैं जिनको जिनसे हमें हनीफ बनने की तरबियत दी गई है। मसलन नमाज, नमाज में देखें आपको यकसू होना पड़ता है ना, दिन में 5 दफा अल्लाह ताला अपनी तरफ यकसू होने की दावत देते हैं, सिखाते हैं अल्लाह ताला कि मेरी तरफ फोकस करो, सारी दुनिया से कट के इस वक्त सारी दुनिया से मुंह मोड़ लो और अपना रुख मेरी तरफ कर लो, तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारा रुख, तुम्हारी जहन पूरी तरह मेरी तरफ हो बस। यही यकसुई जिंदगी के हर मामले में होनी चाहिए कि सब को छोड़ के अल्लाह की तरफ इंसान रुख कर ले, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है ना, वो यकसुई वाली जिंदगी है, हनीफ जिंदगी। जिसने सीखना है कि हनीफ कैसा होता है, तो इनकी जिंदगी देखें। ये रुख कैसे किया जाता है कि जब जिंदगी के हर मामले में आप फैसला किससे लें? अल्लाह ताला से। कैसे लेंगे अल्लाह ताला से फैसला? फोन करेंगे, खत भेजेंगे, कैसे लेंगे फैसला? ये अल्लाह का कलाम है ना, इसने फैसला कर दिया, ठीक है। और यकसुई खत्म हो जाती है जब आप अपने फैसले अल्लाह से लेने की बजाय औरों से लेने शुरू कर देते हैं, चाहे लोगों से लें, चाहे अपनी मर्जी से लें, अपने नफ्स से लें, अपनी ख्वाहिश से लें, तो ये यकसुई नहीं है। खास तौर पे देखें, इंसान अपनी मर्जी को तो छोड़ता ही नहीं है ना। अल्लाह की किताब के मुकाबले में हमने ये ऐसे बुत खड़े किए हैं, इनसे हम पूछते हैं कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमने अपनी मर्जी के कानून बनाए हैं, ऐसा ही है ना। तो हनीफ ऐसा तो नहीं होता। हर हर मामले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम हनीफ थे, उनका फोकस बस अल्लाह की ज़ात था। चाहे फैमिली का मामला आ जाए, चाहे अपने घर बार का मामला आ जाए, चाहे कोई भी मामला आप देख लें उठा के, उन्होंने फैसला अल्लाह से ही लेना। तो वो हनीफ है, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, मा काना इब्राहिम यहूदियों वला नसरानियन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ना यहूदी थे ना नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। वो तो हनीफ थे और मुस्लिम थे और वो मुशरिक नहीं थे। और यही यहां पे बात आ रही है, वमा काना मिनल मुशरिकीन। कुरान बार बार बताता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। क्यों बार बार ये बात की जाती है? इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुबहान अल्लाह जिस माहौल में उन्होंने आंख खोली थी ना, वहां पे हर तरफ शिर्क था। आप मुझे बताएं कौन आया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तबलीग करने, उनको तौहीद की दावत देने, उनको शिर्क से बाज रखने के लिए? उनके जमाने में तो सितारा परस्ती भी थी, सितारों को भी पूजा जाता था, बुत परस्ती भी थी। हाँ, हुक्मरान जो नमरूद था उसने भी खुदाई का दावा किया हुआ था। तो हर तरह का शिर्क था। देखिए, शिर्क की भी बहुत सारी इकसाम है ना, उनके जमाने में हर किस्म का शिर्क था। उनका माहौल पूरा शिर्क पे ही मबनी था। फिर एक बंदा उसमें से अल्लाह का ऐसा खड़ा होता है जो तौहीद तक पहुंच जाता है, और तौहीद भी ऐसी ऐसी नहीं जैसे हम कहते हैं कि हम तौहीद वाले हैं। توحید ایسی جو عمل میں بھی توحید، عقیدے میں بھی توحید، نظریے میں بھی توحید، شرک سے ٹوٹلی پاک تھے وہ، شرک نہیں تھا ان کے اندر بالکل بھی. دیکھیں شرک تو یہ بھی ہے نا، جب کسی کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر ہو جائے تو وہ بھی تو شرک ہے. شرک کوئی ایک طرح کا شرک تھوڑی ہوتا ہے، شرک ذات میں بھی ہوتا ہے، صفات میں بھی ہوتا ہے، عبادت میں بھی شرک ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لے تو وہ تو ذات میں شرک ہو گیا نا، اسی نے کہہ دیا نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا. صفات میں بھی شرک ہوتا ہے کہ جس وقت انسان اللہ کی صفات جو صرف اس کی صفات ہیں ان میں کسی اور کو بھی سمجھے کہ اس میں بھی یہ صفت ہے، اللہ میں ہے تو فلانے میں بھی ہے، اللہ رزق دیتا ہے تو نعوذ باللہ فلاں بھی رزق دے سکتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے لیکن فلاں ہمارے پیر صاحب بھی اولاد دیتے ہیں، یہ شرک ہے. اللہ ہر چیز جانتا ہے لیکن فلاں بابا جی وہ بھی بتا دیتے ہوتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہے، عالم الغیب وہ بھی ہیں، یہ ہے شرک شرک شرک. جب انسان یہ کہنے لگتا ہے کہ ہاں اللہ تو کام بناتا ہے لیکن دولت سے بھی بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، دولت کے اوپر بھروسہ، دولت پیسے کے اوپر بھروسہ کرنا اللہ کے اوپر بھروسے سے بھی اوپر ہو جاتا ہے، پیسے کی محبت اللہ کی محبت سے بھی اوپر ہو جاتی ہے، تو یہ بھی تو بت ہے، یہ بت بھی ہیں جو انسان دل میں سجا لیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ دولت کی دیوی. لوگ تو باہر، وہ ہندو تو باہر پوجا کرتے ہیں اس کو، لکشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں، اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، اور ایک مسلمان کہلانے والا دل میں لکشمی دیوی کھڑی کری ہوتی ہے اور اس کو سجدے کر رہا ہوتا. پیسہ ہی ہے نا جس کو سجدہ کر رہا ہے، اس پیسے کے لیے وہ کچھ بھی کر لے گا، چاہے حرام کرنا پڑے حلال کرنا پڑے، واٹ ڈو وی کیئر، ہمیں پیسہ چاہیے بس، کہیں سے بھی آئے. یہ شرک ہی تو ہیں، شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، شرک ایک نہیں ہے. ہم نے سمپل سمپل سمجھا ہوا کہ بس یہ بتوں کو پوجا کرنا، ہم تو نہیں یہ کرتے تو ہم تو بس شرک سے بالکل پاک ہو گئے، قبروں کو بھی نہیں جا کے ہم سجدہ کرتے، تو اس لیے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں ہیں. او خدا کے بندو، آج شرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا نا، استغفر اللہ ربی، کہ شرک اتنا خفی ہوگا، اتنا چھپا ہوا ہوگا جیسے کالی چونٹی کالے پتھر پہ اندھیری رات میں چل رہی ہو تو نظر نہیں آتی نا، اس طرح شرک ہوگا. لوگ شرک کر رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم شرک کر رہے ہیں. جب محبتیں اللہ سے بھی اوپر کسی کی چلی جائیں تو شرک میں ہی شامل ہو گئے نا. جب میٹیریلزم یہ خدا بن جائے، اس کی محبت، آج کا تو یہ ہے نا مادہ پرستی، یہی شرک ہے آج، اس کو پوجا جا رہا ہے، تو بہت طرح کے شرک ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر شرک سے پاک تھے، ان میں کسی قسم کا شرک نہیں تھا، اللہ کے سوا کسی اور کے اوپر ایسا بھروسہ رکھنا جیسے اللہ کے اوپر رکھا جاتا ہے اور جیسے اللہ کے اوپر رکھنا چاہیے، وہ کسی اور کے اوپر ہو جائے، چاہے اپنی ذات پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی قوت پہ، یا کسی اور پہ، یہ بھی شرک ہے. تو شرک سے بچنا بہت ضروری ہے. یہی بات تو ابراہیم علیہ السلام کی بار بار اللہ تعالیٰ نے تعریف میں فرمائی ہے کہ دیکھو میرا بندہ ابراہیم ایسے ماحول میں پیدا ہوا، ایسے ماحول میں پلا بڑھا، لیکن دیکھو وہ شرک نہیں کرنے والا تھا. اور شرک ہی تو سب سے بڑا گناہ ہے، ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے اوپر جو مر گیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی کہتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ ان کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، ان کو حی اور قیوم سمجھنے لگتے ہیں. یہ تو اللہ ہی کی صرف صفات ہیں، وہ نہیں ہو سکتے، وہ جو بھی ہیں ان کا مقام جتنا بھی بلند ہے وہ اللہ کے برابر نہیں ہے. کیا کیا ہم نے شیر بنائے ہوئے. जो इनमें इतना शिर्क है कि वो वहां पे था, अब मुझे वो शेर याद नहीं आ रहा कि वो ही जो जो उसका मफहूम ये है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, कि जो अर्श पे वहां पे था अल्लाह के साथ, वो ही मदीने में उतरा वो मुस्तफा बन के, क्या इस तरह से कुछ शेर है ना। और लोग सर धुन रहे होते हैं, ऐसी ऐसी नाते हैं कि जो जिसके अंदर ये कहा जाता है कि मांगना है तो उन्हीं से मांगना है, उन्हीं के दर से मुझे मिलेगा, मैं तो उन्हीं के दर का सवाली हूं। आप मुझे बताएं कि मांगना किससे था और आपने किससे, कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ मेरे से मांगा करो, बताएं एक हदीस भी। और हम कहते हैं सारे नबी तेरे दर के सवाली, क्या सारे नबी उनसे जाके मांगते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, लेकिन अल्लाह ताला से तो नीचे ही है, वो बंदे ही हैं, अल्लाह ने उनको बंदे ही फरमाया है, अब्द फरमाया है। फिर हम उनकी शान को ऐसा बुलंद करना, ऐसा बुलंद करना कि अल्लाह के बराबर कर देना, और ये सोचने लगना कि हम जहां उनको बुलाएंगे, हम जहां मिलाद पढ़ने खड़े होंगे, वो वहीं पे हाजिर हो जाएंगे। तो यहां पे भी वो हाजिर हो रहे हैं, मेरे घर में भी हाजिर हो रहे हैं, साथ वाली ने आज रखा हुआ इस वक्त वहां पे भी हाजिर हो रहे हैं, वो वहां पे हमारे मुल्क में 10 घरों के अंदर आज मिलाद पढ़ा जा रहा है, वहां पे भी हाजिर हो रहे हैं, कहीं और जगह भी हाजिर हो रहे हैं। तो आपने उनको क्या बनाया बताएं, जो हर जगह हाजिर हो जाए? इंसान तो नहीं हो सकता। और वो जिंदा है, अगर वो जिंदा है तो फिर हय और कयूम वाली बात। हाँ, उनकी बरजखी जिंदगी जैसे तमाम रूहों की होती है, इस तरह उनकी भी है, लेकिन उनको जिंदा करार देना कि अपनी कब्र में बैठे हैं और जिंदा हैं और वहां पे अपनी बीवियों से मिलते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, कौन से अकीदे हैं? हम मुसलमान होके कितना शिर्क कर रहे हैं बताएं। किसी को थोड़ी भी मुश्किल आती है, वही जो हमने लास्ट टाइम आजमाइश वाली बात पढ़ी थी कि जब इम्तिहान आता है ना, इंसान का पता चल जाता है। आजमाइश अगर आ जाए फिर इंसान के ऊपर देखो कि किस किस जगह पे जाके वो माथे टेकता है, किधर किधर सजदे करने पे तैयार हो जाता है, किधर किधर किस किस के दर पे जाके झोलियां उठा उठा के फरियादे करता है कि यहां से मुझे मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, अल्लाह दे ना दे ये मुझे दे देंगे, क्योंकि वो डेस्परेट है कि कहीं से भी मिल जाए, शिफा हो गई, औलाद हो गई, जिंदगी हो गई, वो इनसे जाके मांगता है। अब आप उनके कोई भी नाम रख दें, अल्लाह के अलावा कोई भी है, कोई भी है, चाहे पैगंबर है, चाहे औलिया अल्लाह है, चाहे कोई भी है, बुजुर्गाने दीन है, जिंदा है या दुनिया से चले गए हैं, कोई नहीं दे सकता। और शिर्क फिर क्या होता है? हम तौहीद पे खुद को कहते हैं, खुद को कहते हैं हम मुस्लिम हैं, और काम वो करते हैं जिसमें शिर्क है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मुशरिकीन में से नहीं थे, उन्होंने तो कोई भी ऐसा काम नहीं किया, वो तो नहीं डरे दबे उस पूरी अवाम से, वो तो नहीं डरे दबे उस बादशाह से, उन्होंने हर तरह की कुर्बानी दे दी, उनका बाप तक उनके आगे खड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने उसकी भी नहीं मानी। ये है हनीफ, बस फोकस एक अल्लाह पे, अल्लाह मुझे कुछ मिले ना मिले मैंने तेरा दर नहीं छोड़ना, मैं तेरे दर पे बैठी हूं, मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, देगा तो तू ही देगा, और तू ना दे तो कोई नहीं दे सकता, ये होना चाहिए अकीदा। मैं हर तरफ से हर दर को मैंने छोड़ दिया है, मेरा कोई दर नहीं है सिवाय अल्लाह के दर के, ये हनीफ, सबसे कट के अल्लाह का हो जाने वाला, सबसे कट के, उसको हनीफ कहते हैं। तो ये دیکھیں یہود و نصارہ کی طرف تو بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ابراہیم علیہ السلام کی لیگسی میں سے اور ان کی نسل میں سے اور ولاں اور پیغمبروں کی اولادوں میں سے کہتے تھے، تو دیکھ تو لو ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے اور تم نے اپنے عقیدوں میں شرک گھسایا ہوا، تو ان کو ہم کیا کہیں؟ آج ہم اپنے عقیدے میں شرک کتنی آمیزش ہے ہمارے عقیدے میں، اور خود کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلم ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولو، تم سب کہو، سب کون؟ سب سارے مسلمان. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف. ہماری طرف کیا نازل کیا گیا؟ یہ قرآن. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور جو نازل کیا گیا ان سارے پیغمبروں پہ اور ان کی اولاد میں سے جو بھی پیغمبر ہوئے ان سب پہ بھی جو اترا ہم اس کو بھی مانتے ہیں. کیا اترا تھا ابراہیم علیہ السلام پہ؟ ہم پڑھتے ہیں نا صحف ابراہیم و موسیٰ، تو صحیفے اسکرپچرز کچھ تھے جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام پہ جو بھی وحی نازل ہوئی، جو بھی احکامات ان کو ملے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. اسحاق علیہ السلام پہ جو ہوئے ہم ان کو بھی مانتے ہیں. ہم یعقوب علیہ السلام پہ بھی جو آئے ہم ان کو بھی مانتے ہیں. اور پھر جو ان کی اولاد میں سے جو بھی کوئی پیغمبر آئے ان کے اوپر بھی جو نازل ہوا ہم ان کو بھی مانتے ہیں. دیکھو مسلمان کتنا اوپن مائنڈڈ ہوتا ہے، وہ سب کے سارے پیغمبر ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ہمارا ایمان سب کے اوپر ہے، سب اللہ کے سچے رسول تھے. سب کے پاس جو کتابیں آئیں یا صحیفے آئے، جیسے آگے کتابیں کن کے پاس آئیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو بھی انبیاء اپنے رب کی طرف سے آئے جو ان کے اوپر اترا، جیسے داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور اتری، تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں. تو یہ سب ان کی اولاد میں سے ہی تھے نا. اور جو بھی اور بھی پیغمبر آئے، جو کچھ ان کی طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر. اب دیکھ لیں کہ اسی لیے تو اسلام ڈور کھولتا ہے سب کے لیے. ایسا کوئی بھی اور مذہب مجھے بتا دیں جو کہتا ہو کہ ہم سب کو مانتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ایک کو مانتا ہے تو دوسرے کو نہیں مانتا، دوسرے کو مانتا تیسرے کو نہیں مانتا. جو یہودی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے. عیسائی ہیں وہ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے. ہم تو ساروں کو ہی مانتے ہیں. تو آ جاؤ ہماری طرف، تو پھر کیا براڈ مائنڈڈ ہونا اور کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہے. اور لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے. تفریق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم کسی ایک کو مانیں دوسرے کو نہ مانیں. نہیں، اس کے ساتھ ہماری، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں جو یہودی ہیں، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو مطلب ولد الزنا کہتے ہیں. ہاں، تو یہ اتنی بڑی تہمت لگاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم ساروں کو مانتے ہیں، ہم صرف دو کو ہی تو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نہیں، تم یہ تو دیکھو کہ یہاں پہ جو بات کہی گئی کہ سب کو ماننا بلا تفریق، یہ صرف اسلام ہمیں بتاتا ہے، باقی اور کوئی نہیں. آپ دیکھ لینا ہم نے اس سورت کے شروع میں کیا پڑھا. ہم نے یہ پڑھا کہ وما انزل الیک والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ جو مفلحون ہے نا، یہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے. آیت نمبر 4 میں ہم نے پڑھا ہے نا. تو دیکھیں یہ اس کی ساری تفصیل آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا کیا نازل ہوا، کس کس پہ نازل ہوا. ہم سب پہ ایمان لائے. اب دیکھیں یہ کتنا اچھا طریقہ ہے ان لوگوں کو دعوت دینے کا. جب ان کو دعوت دیں نا تو کامن گراؤنڈز کی طرف دعوت دیں. ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں کیونکہ وہ ہیں جن کی سب عزت کرتے ہیں، وہ ہیں جن کو سب مانتے ہیں. تو ان کی طرف دعوت کہ دیکھو ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں، اور ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. تاکہ دیکھیں جب وہ دوسرا آپ کا جس کو آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی جب ایسی بات سنتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ ہاں یہ واقعی یہ ایسے نہیں کر رہا کہ بس مطلب ہے کوئی ضد کی بات کہ ہم نے ان کو نہیں ماننا ان کو. نہیں، یہ حق بات کہہ رہا ہے. دیکھو جو ہماری بھی جو صحیح بات ہے یہ اس کو مان رہا ہے. تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. اب مسلمانوں کو کیا کہا گیا، یہ بات پہلے کس نے کہی تھی؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ پہلے کسی نے کہا تھا؟ آیت 133 دیکھیں، کس نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا. اور یہی بات ریپیٹ کرائی جا رہی ہے امت مسلمہ سے کہ تم بھی یہی بات کہو. دیکھیں زمانے گزر گئے، کہاں ہزاروں سال پہلے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور کہاں زمانوں بعد قرآن نازل ہوا، اور آج تک ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی یہی بات کہیں. تو اس لیے یہ ایک ایسا کلمہ ہے، مسلم ہونا ایک ایسی چیز ہے جو وہ بھی تھے، انہوں نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے آگے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم اللہ کے آگے سر جھکائیں. اگر ہم کہہ دیں نحن لہ مسلمون، لیکن سوچیں تو صحیح، کیا میں واقعی مسلم ہوں؟ میں نے آپ کو کیا ڈیفینیشن بتائی ہے مسلم کی، جو اللہ کے احکامات کے آگے سر کو جھکا دے. واقعی میں مسلم ہوں؟ دل سے پوچھ کے بتائیں، جو اللہ کا حکم آتا ہے کیا میں اس کے آگے اپنا سر جھکا دیتی ہوں کہ اللہ میں نے مان لیا، میری کیا مجال کہ میں کچھ بولوں، اللہ میں فرما بردار ہو گئی، میں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا کہ میں نے اپنا سر کو جھکا دیا اللہ تیرے آگے، میں مان گئی. کیا ہمارا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جب کوئی حکم آتا ہے؟ سوچنا چاہیے اس بات کے اوپر. چلے یہاں تک کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ.
وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
اللہ اکبر. پوری تلاوت میں آپ دیکھیں بار بار مسلمون، بار بار مسلمون. اس سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں اگر وہ اتنا اس چیز کو ایمفسائز کرتے تھے، پیغمبر بھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے یہی کہو، اور اگر پھر بھی ہم مسلم نہ بنے تو یہ نہ ہو کہ قیامت میں مسلم کی صف سے نکال کے کسی اور صف میں کھڑے کر دیے جائیں، کہ ظاہر ہے پھر جو بنیں گے اسی صف میں ہوں گے نا. دیکھیں اگر باہر کوئی ڈاکٹر کا بورڈ لگا دے اور اندر علاج ہی نہیں ہو رہا، کیا وہ ڈاکٹر سمجھا جائے گا؟ تو باہر مسلمان کا لیبل لگا دینا اور اندر سے مسلمان ہی نہ ہو انسان، تو وہ مسلم تو نہیں ہے. مسلم تو وہ ہے جس پہ فرما برداری کا رنگ چڑھاؤ، سبمیشن ہو. یہ تو ایک اعزاز ہے، ایک آنر ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ بستر مرگ پہ بھی پیغمبر اس چیز کی فکر کر رہے ہیں ساری زندگی یہی کہتے رہے ہیں، حالانکہ موت کا وقت بہت سخت ہوتا ہے، اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے دل میں اصل میں کیا ہے، اصلی جذبہ کیا ہے۔ ظاہر ہے جس کے دل میں پیسوں کی محبت ہوگی وہ انہی کی باتیں کرے گا، جس کو کوئی اور چیز کی محبت ہوگی وہ اس کی کرے گا، لیکن ان کو ان کی اسلام کی فکر ہے، دین کی فکر ہے، فرما برداری کی فکر ہے۔ ہم سوچے ہیں آج اگر ہمارے جانے کا وقت آ جائے، کیا ہم نے اپنے بچوں تک دین کی بات پہنچا دی ہوئی ہے؟ ہم نے ان کو اللہ سے جوڑا ہوا ہے؟ ہم خود ہی اگر اللہ کے نہیں بنے تو ہماری اولاد کیسے بنے گی؟ ہم نے جن چیزوں کو، جن ٹھیکروں کو اپنی زندگی میں اہمیت دی ہے، ہمارے بچے بھی تو انہی کو دیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی بار بار بات ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو اطاعت والا تھا، اور ہمارے طریقے کیا ہیں؟ خواہشات والے۔ انہوں نے اللہ کو الہ بنایا، ہم نے خواہشات کو الہ بنا لیا۔ تو یاد رکھیں، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے 134 کہ جو ہمارے بزرگ کر گئے کر گئے، ہم سے ہماری پوچھ ہو جانی ہے۔ ہم صحابہ کرام کے کارناموں پہ خود جیت نہیں سکتے، خود پار نہیں ہو سکتے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کیا کر گئے، وہ ہم سے نہیں پوچھ ہونی۔ اللہ اکبر۔